बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں۔ جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے، لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرما آئیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کرے وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تمام نبیوں کی تعلیم یہی ہے اور خوشنودی خدا کے حصول کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ شہنی حکومت اور تحریک حماس کے درمیان جنگ بندی کا امکان۔ نیتن یاہو کی کابینہ میں موجودہ انتہا پسند شہنیوں کا جنگ بندی مسودے پر سخت رد عمل۔ اسلامی جمہوریہ ایران دنیا اور علاقے میں قیام امن اور کشیدگی کے خاتمے کا خواہاں۔ صہیونی حکومت کی جارحیت اور بے گناہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی مذمت۔ عراق کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران عراق کا اہم اتحادی ہے۔ اور حکومت اگر نیک نیتی اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے تو مسائل کا حل نکل سکتا ہے، پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین کا بیان۔ اور اب تفصیل سے خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ صہیونی حکومت اور تحریک حماس کے درمیان ممکنہ جنگ بندی پر نیتن یاہو کی کابینہ میں موجود انتہا پسند صہیونیوں نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے، جبکہ حماس نے بھی صہیونی فوجیوں کی پسپائی کے واضح پلان کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان ممکنہ جنگ بندی معاہدے کی شکوں کے سامنے آنے کے بعد انتہا پسند صہیونیوں نے نیتن یاہو کے خلاف موقف اختیار کیا ہے۔ مصر، قطر اور امریکہ کی ثالثی میں صہیونی حکومت اور حماس کے درمیان بالواسطہ جنگ بندی کے مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت کے تناظر میں شدت پسند اسرائیلی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی معاہدے اور غزہ پٹی میں جنگ بندی کے مخالف اور اس طرح کا کوئی بھی معاہدہ حماس کے سامنے اسرائیل کے ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ اتمار بن گویر نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں صہیونی حکومت کے وزیر خزانہ اور کابینہ میں اپنے اتحادی اسموٹریچ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس موقع پر ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اگر جنگ بندی کا معاہدہ طے ہوتا ہے تو وہ ان کا ساتھ دیتے ہوئے کابینہ سے استعفی دے دیں، کیونکہ یہ حماس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی طرح ہے۔ انہوں نے بے حد غصے میں اس موٹریس سے کہا کہ آؤ وزیر اعظم کے پاس چلیں اور انہیں بتا دے کہ معاہدے کی صورت میں ہم استعفی دے دیں گے۔ دریاسنا العربی الجدید نے رپورٹ دی ہے کہ حماس نے صہیونی حکومت کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے مسودے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، تاہم صہیونی فوجیوں کی پسپائی کے واضح پلان کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس کو اس بات کی تشویش ہے کہ اگر واضح پلان پیش نہ کیا گیا تو غاصب افواج معاہدے کی خلاف ورزی ضرور کریں گے، لہذا ثالثوں کی جانب سے پسپائی کے جغرافیائی پلان کی ضمانت فراہم ہونا چاہیے۔ حماس نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی گروہوں سے صلاح و مشورے کا سلسلہ جاری ہے اور صہیونی حکومت کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے نتائج سے انہیں آگاہ بھی کیا گیا ہے۔ بعض ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس اور صہیونی حکومت کے مابین جنگ بندی کا معاہدہ تقریباً نتیجے تک پہنچ گیا ہے۔ غزہ پر جاری صہیونی حکومت کی فوج کے حملوں میں دسیوں فلسطینیوں کی شہادت کی خبریں موصول ہوئی ہیں، جبکہ فلسطین کی تحریک مجاہدین نے فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس کی جانب سے جنین کیمپ کے محاصرے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت نے غزہ پٹی کے خلاف اپنے جرائم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مرکزی غزہ کے نصیرات کیمپ پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 13 فلسطینی من جملہ چند خواتین اور بچے شہید ہو گئے جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مرکزی غزہ کے بعض علاقوں پر صہیونی فوج کے حملوں میں بھی 7 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہوئے۔ دریاسنا فلسطینی ذرائع نے البریج کیمپ کے ایک مکان پر صہیونی جنگی طیاروں کی بمباری میں 3 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جبکہ شہر خان یونس کے المواسی علاقے میں ایک خیمے پر صہیونیوں کی بمباری میں 3 فلسطینیوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ صہیونیوں نے غزہ شہر میں ایک اسکول پر بمباری کی جس میں 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دیر البلا اور نصیرات پناہ گزین کیمپ میں بھی متعدد فلسطینی شہید ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی جنگی طیاروں کی بمباری میں آج بدھ تک 26 فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ جنگ بندی معاہدہ قریب ہونے کی خبروں کے باوجود غزہ پر صہیونی حکومت غزہ کے مختلف علاقوں پر مسلسل حملے کر رہی ہے۔ العربی الجدید کے مطابق جنگ غزہ کے 467 دن میں داخل ہو گئی ہے، تاہم صہیونی جیٹ فائٹروں نے غزہ کے بعض علاقوں میں شدید بمباری کی۔ دریاسنا فلسطین کی مجاہدین تحریک نے محمود عباس کی سیکورٹی فورس کی جانب سے جنین کیمپ کے محاصرے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ مجاہدین تحریک کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسی حالت میں کہ جب صہیونی حکومت جنین کیمپ پر بمباری کر کے مسئلے فلسطین اور فلسطینی عوام کے طاقت کے اقدار کو تباہ کر رہی ہے، فلسطینی انتظامیہ جنین کیمپ کا محاصرہ کر کے صہیونی دشمن کی خدمت کر رہی ہے۔ مجاہدین تحریک کے بیان میں آیا ہے کہ صہیونی حکومت نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ تمام فلسطینیوں کو ختم کر دینے کے اپنے منصوبوں پر کاربند ہے۔ اس بیان میں محدود اختیارات کی حامل محمود عباس کی انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ عقل اور منطق کا استعمال کرتے ہوئے جنین کیمپ کے محاصرے فلسطینی مجاہدوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ ختم کرے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبہ پہنچ گئے۔ صدر مسعود پزیشکیان ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبہ پہنچے، جہاں تاجکستان کے وزیراعظم رسول زادے نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ صدر مملکہ ڈاکٹر مسعود پزیشکیان اس دورے کے دوران تاجک رہنماؤں سے ملاقات کے علاوہ کئی مشترکہ تعاون کی دستاویزات پر بھی دستخط کریں گے۔ صدر مملکت تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کی سرکاری دعوت پر تاجکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر پزیشکیان تاجکستان کے بعد جمعے کو روس جائیں گے، جہاں وہ صدر ولادیمیر پوتین اور روسی وزیراعظم سے الگ الگ ملاقاتوں کے علاوہ روسی تاجروں اور صنعتکاروں سے بھی ملاقات اور گفتگو کریں گے اور ایران روس جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ ٹریٹی پر دستخط کریں گے۔ یاد رہے کہ صدر ڈاکٹر پزیشکیان کا تاجکستان کا پہلا اور روس کا دوسرا دورہ ہے۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ تہران علاقے اور دنیا سے کشیدگی کے خاتمے کا خواہاں ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے تاجکستان کے دورے پر روانہ ہونے سے پہلے امریکی ٹی وی چینل این بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کی جارحیت اور بے گناہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی مذمت کی اور تاکید کے ساتھ کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران علاقے اور دنیا میں قیام امن اور کشیدگی دور کرنے اور برابری کی بنیاد پر شرافت مندانہ مذاکرات چاہتا ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے اس سوال کے جواب میں کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ ایران ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، کہا کہ علاقے یورپ اور دیگر جگہوں پر جتنی بھی ٹارگٹ کلنگ ہوئی، کیا ان میں کہیں بھی ایرانیوں کا کوئی ہاتھ رہا؟ کیا ایران سے ان کا کوئی تعلق رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ٹرمپ کے خلاف سازش کی جو بات کہی جا رہی ہے وہ ایران کے ساتھ دشمنی بڑھانے کے لیے اسرائیل اور دیگر ممالک کی سازش ہے۔ لاس اینجلس میں چند گھنٹوں بعد ہوا چلنے کی پیشن گوئی نے ہلچل مچا دی۔ آگ لاگ اینجلس سے باہر دیگر شہروں تک پھیلنے کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ امریکی نشیاتی ادارے سی این این کے مطابق لاس اینجلس میں اب سے چند گھنٹوں بعد تیز ہوائیں چلنے کے نتیجے میں 60 لاکھ امریکیوں کو شدید آگ کے خطرے کا سامنا ہے۔ لاس اینجلس کے قریبی دیگر شہروں تک بھی آگ پھیل سکتی ہے۔ لاس اینجلس کے جنگل میں لگی آگ پھیلنے کے بعد سے اب تک 25 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ محکمہ موسمیات اور ماہرین کے مطابق تیز ہوائیں آگ کی شدت کم نہیں ہونے دے رہی ہیں۔ 2 دن سے ہوائیں بند ہونے کی وجہ سے آگ کی شدت کم ہو گئی تھی، تاہم بدھ کو اب سے چند گھنٹے بعد لاس اینجلس کی آگ اب دوسرے قریبی شہروں تک پھیلنے کی پیشن گوئی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ لاس اینجلس کی انتظامیہ کو آگ بجھانے والے عملے کی شدید کمی کا بھی سامنا ہے۔ واضح رہے کہ ایک ہفتے سے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے جنگل میں لگنے والی آگ پھیلنے کے نتیجے میں اب تک 12,300 سے زیادہ گھر مکمل تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ 2.5 ارب سے 2.75 ارب امریکی ڈالر کے مالی نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران عراق کا ایک اہم اتحادی اور اس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بغداد کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ ارنا کے مطابق عراقی وزیر اعظم نے برطانیہ کے اپنے سرکاری دورے کے دوران بی بی سی کے ساتھ گفتگو میں ایران اور عراق کے مضبوط تعلقات کے بارے میں بات چیت کی۔ عراقی وزیر اعظم محمد شیعہ السودانی نے کہا کہ ایران اور عراق کے درمیان دہشت گردی اور دیگر معاملات پر بہترین اور مؤثر تعاون موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق میں ایران کے اثر رسوخ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اور یہ ایران مخالف پروپیگنڈا ہے۔ ایران نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عراق کا ساتھ دیا۔ ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات مضبوط ہیں اور تہران بغداد کا ایک اہم اتحادی ہے۔ عراقی وزیراعظم نے کہا کہ بشار اسد کی حکومت کے دوران دمشق کے درخواست پر شام میں ایران حاضر ہوا تاکہ دہشت گردی اور داعش کے خلاف مؤثر کارروائی کی جا سکے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ حکومت اگر نیک نیتی اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے تو مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ حکومت سے مذاکرات کے تیسرے سیشن میں ہم اپنے مطالبات تحریری طور پر جمع کرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اگر نیک نیتی اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے تو مسائل کا حل کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی کمپلینٹ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ ہے اور اس کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ جمہوریت اور سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہائی اور ریلیف ملے۔ امید ہے کہ مذاکرات کا عمل جلد مکمل ہوگا اور کوئی خوشخبری ضرور آئے گی۔ بیرسٹر گوہر نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جتنے کیسز بنا سکتے تھے بنا دیے گئے، وہ سیاسی قیدی ہیں، ان کو رہائی ملنی چاہیے۔ بنگلہ دیش کی عدالت عظمیٰ نے سابق وزیراعظم خالدہ ضیاء کو ایک اور کرپشن کیس میں بری کر دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ فیصلہ ڈھاکہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سنایا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، بحمد اللہ میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا عالم غیر معلمہ ہیں اور ایسی دانا کہ آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ دختر مولائے متقیان اور صدیق طاہرہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں ایسی صاحب ایمان و ایثار خواتین کی کمی نہیں ہے جنہوں نے نازک سیاسی اور معاشرتی میدانوں میں اپنے سرگرم اور فعال کردار سے تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا ہے۔ انہی خواتین میں سے ایک عظیم الشان خاتون حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے۔ آپ نے تحریک کربلا میں شامل ہو کر ایک عظیم ذمہ داری کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ واقعہ کربلا کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی عظیم ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے چند معصوم ہستیوں نے بچپن سے ہی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی تربیت کی تھی اور کربلا کے راستے میں فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے ارشادات اور نصیحتوں کے ذریعے اپنی بہن کو اس عظیم مقصد کے لیے تیار کیا۔
کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا سنتی تھی آواز تقبل منا دیکھ کر سوئے فلک زینب کبریٰ نے کہا ٹکڑے ٹکڑے سبت رسول ہو تیری راہ میں قربانی ہماری یہ قبول کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا
پہلا نوحہ دونوں ہاتھوں پہ تھی بھائی کا اٹھائے لاشا۔
شریکت الحسین حضرت زینب علیہ مقام سلام اللہ علیہا، حضرت علی علیہ السلام اور معصوم کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسے باشرف والدین کی تربیت اور اپنی ذاتی صلاحیت کی بنا پر انسانی فضائل و کمالات کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہوئیں۔ آپ بھی اپنے والدین کی طرح تمام بہترین صفات و کمالات کا مرقع تھیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا راہ خدا میں جہاد، ایمان و عقیدے پر ثابت قدمی، شجاعت و بہادری، فصاحت و بلاغت، باطل کے مقابلے میں شعلہ افشانی، ستم پیشہ اور ظالم و صفاق طاقتوں کے مقابلے میں آتش فشانی کا بے مثال نمونہ ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا زہد، علم، عفت اور شجاعت کا مجسم نمونہ ہیں۔ آپ عقیلہ، طاہرہ اور الہی اخلاق سے مزین ہیں۔ شام و کوفہ کے بازاروں میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خطبوں نے لوگوں کے ذہنوں میں آپ کے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبوں کی یاد تازہ کر دی۔ آپ نے بچپن میں، جبکہ ابھی آپ کا سن مبارک 5 یا 6 برس سے زیادہ نہیں تھا، اپنی والدہ گرامی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے عظیم مفاہیم و مضامین پر مشتمل خطبہ سنا اور بعد میں اسے دیگر افراد تک پہنچایا۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے مخصوص الہی علم و معرفت کی بنا پر معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک دقیق اور منظم منصوبہ تیار کیا کہ جس نے نہ فقط اس دور کے معاشرے کو معنوی اور ثقافتی اعتبار سے حتمی موت سے نجات دلائی، بلکہ عالم انسانیت کو وہ قوت اور طاقت عطا کی کہ وہ ہمیشہ ظلم و ستم اور برے اعمال کے خلاف رد عمل ظاہر کر سکے۔ امام علیہ السلام نے اپنی تحریک کی کچھ ایسی منصوبہ سازی کی کہ انسانوں میں آپ کی قربانی اور یاد ہمیشہ ہی زندہ و جاوید رہے۔ یہی چیز مسلمانوں کی غفلت، ظلم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور تحریف دین میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قیام اسلام کی بقا اور مسلمانوں کی بیداری کا ضامن ہے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تحریک کو 2 مرحلوں پر استوار کیا۔ پہلا مرحلہ خون، شہادت اور انقلاب کا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ پیغام رسانی، امت مسلمہ کی بیداری اور اس واقعے کی یاد کو زندہ اور تازہ رکھنے کا مرحلہ تھا۔ اس تحریک کے پہلے مرحلے کی ذمہ داری جانصار مردوں پر تھی جو اپنے پورے وجود کے ساتھ ظلم و ستم اور انحراف کے سامنے ثابت قدم رہے اور اس راہ میں جام شہادت نوش کیا، لیکن اس تحریک کے دوسرے مرحلے کی ذمہ داری مردوں کے بس سے باہر تھی، چونکہ یزید اور یزیدی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ عاشور کے دن کسی مرد کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے دوسرے مرحلے کی ذمہ داری کو خواتین اور بچوں کے سپرد کیا اور اس کی قیادت کو اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا کو سونپ دیا۔ اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے کے لیے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نفسیاتی اعتبار سے قوت برداشت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز تھیں۔ وہ اس سلسلے میں مثالی اور منفرد شخصیت کی مالک ہیں، لیکن کربلا کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری اس قدر سنگین اور عظیم تھی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جیسی شخصیت کے لیے بھی اس فرض کی ادائیگی کے لیے پہلے سے تیاری کی ضرورت تھی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے بچپن کے زمانے سے ہی یہ سیکھ رہی تھی کہ مشکلات اور سختیوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے، کس طریقے سے ستم گروں اور ظالموں کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا جائے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا سفر کربلا کے تمام واقعات، بالخصوص روز عاشورہ کے جاگداز اور المناک واقعات میں اپنے بھائی کے ہمراہ تھیں اور ان کی ناصر و مددگار تھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی سنگین ذمہ داری کا آغاز ہوا۔ آپ نے جسمانی، روحانی لحاظ سے انتہائی مشکل حالات میں نہایت سنگین اور خطرناک ذمہ داریوں کا بیڑا اٹھایا اور انہیں بہترین انداز میں پائے تکمیل تک پہنچایا۔ جسمانی اعتبار سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا سن مبارک تقریباً 55 سال کا تھا اور 5 مہینے سے اپنے وطن سے دور تھیں۔ بلا شبہ اس دوران ان کی زندگی غیر معمولی حالات سے دوچار تھی، خاص طور پر واقعہ کربلا کے آخری ایام میں جب پانی، غذا اور آرام کے اعتبار سے حالات بالکل تبدیل ہو چکے تھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے اعز و اصحاب انتہائی بحرانی اور ناسازگار حالات میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ روحانی اعتبار سے یہ لوگ کئی دنوں سے دشمن کے ایک بہت بڑے لشکر کے محاصرے میں تھے، وہ بھی ایک ایسا دشمن جو انسانی اور اسلامی اقدار کا ذرہ برابر پابند نہیں تھا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ایک دن سے بھی کم وقت میں اپنے کئی بھائیوں، بھتیجوں اور اعزاء کو اپنی آنکھوں کے سامنے خاک و خون میں غلطہ دیکھا۔ ان میں سے کسی ایک کا غم بھی کسی مضبوط اور فولادی اعصاب کے مالک انسان کی کمر شکنی اور ایک طویل عرصے کے لیے زندگی کو معمول کی حالت سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر 3 اہم ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری حضرت امام سجاد علیہ السلام کی تیمارداری اور دشمن کے حملوں اور سازشوں سے آپ کی جان کی حفاظت تھی۔ دوسری ذمہ داری اہل بیت عصمت و طہارت کی خواتین اور بچوں کی حفاظت اور ان کی حمایت اور دفاع تھی۔ آپ کی تیسری ذمہ داری یہ تھی کہ آپ کربلا کے شہیدوں کے خون کا پیغام دنیا تک پہنچائیں اور امت مسلمہ کو خواب غفلت سے جگائیں اور اسے حالات سے آگاہ کریں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سربراہی میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم نے کوفہ و شام اور اس قافلے کے راستے میں واقع ہونے والے شہروں کے عوام کے لیے بڑی تیزی سے یزید اور اس کے عمال کے مظالم اور خبیث چہرے سے نقاب اٹھائی اور انہیں ذلت و رسوائی کی دھول چٹا دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم کی اسیری اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی قیادت میں ان کے اقدامات نے نہ فقط اس دور میں امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو تحریف سے محفوظ رکھا بلکہ تاریخ کے ہر دور میں اسے ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بعض متعصب قسم کے افراد بھی یزید اور یزیدیوں کے مظالم پر پردہ نہیں ڈال سکے۔ سامعین، ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی وفات کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں اور آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
यादों के झरोके।
अजीज सामईन, अहम तारीखी वाकयात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के झरोके लेकर हाजिर खिदमत हैं। हाशिम अली का सलाम कबूल कीजिए। सामईन, आज का प्रोग्राम माजी में 27 दे 15 रजब और 16 जनवरी को रूनुमा होने वाले बाज अहम वाकयात पर मुश्तमिल है। पंद्रह रजब सन 2 हिजरी कमरी को खुदावंद आलम के हुक्म से मुसलमानों का किबला तब्दील हुआ। पहले मुसलमान बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन इस हुक्म के बाद काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने लगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जहर की सिर्फ 2 रकतें ही पढ़ी थीं कि अचानक आप काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने लगे, क्योंकि उसी दौरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने किबले की तब्दीली से मुतालिक खुदा के हुक्म से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को आगाह किया। यहूदी मुसलमानों को ताना देते थे कि वो बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, जो उनका मुकद्दस मकाम समझा जाता है। उनके ये ताने मुसलमानों खासतौर से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की दिल आजारी का सबब बनते थे, इसीलिए खुदावंद आलम ने काबे की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। लिहाजा सूरह बकरा की आयत नंबर 144 में इरशाद हुआ है कि ऐ रसूल, हम करीब आपको उस किबले की तरफ मोड़ देंगे जिसे आप पसंद करते हैं, लिहाजा आप अपना रुख मस्जिदुल हराम की तरफ मोड़ दीजिए और जहां भी रहिए उसी तरफ रुख कीजिए। उस वक्त से लेकर आज तक मुसलमान काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। पंद्रह रजब सन 62 हिजरी कमरी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नवासी हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बहुत सी मुश्किलात और तकालीफ उठाने के बाद इस दुनिया से रहलत कर गईं। इस्लाम की इस अजीम खातून की विलादत सन 6 हिजरी कमरी में हुई और दुख्तर रसूल हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा और हजरत अली अलैहिस्सलाम की मुकद्दस आगोश में परवरिश पाई। आपने अपनी पूरी जिंदगी इंसानी इल्मो कमालात हासिल करने में गुजारी। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने करबला में अपने भाई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके असहाब की शहादत के बाद अपने तारीखी खुतबों के जरिए, जो तारीख इस्लाम में जिंदे जावेद हैं, खानदान रसूल पर ढाए गए जुल्म सितम को आश्कार किया और बनी उमैया के खानदान की हकीकत से लोगों को आगाह किया। पंद्रह रजब सन 712 हिजरी कमरी को 8वीं सदी हिजरी कमरी के मारूफ आरिफ व शायर नजमुद्दीन जरकोब का इंतकाल हुआ। वो एक जबरदस्त शायर थे और बहुत सलीस और उम्दा शेर कहते थे। उन्होंने इरफान इस्लामी के मौजू पर मुतादित किताबें लिखी हैं। सत्ताईस दे सन 1334 हिजरी शमसी को ईरान के एक मुजाहिद आलिम दीन नवाब सफवी और उनके 3 साथियों को मुकदमे की एक नुमाइशी कार्रवाई में सजाए मौत सुनाई गई और शाही हुकूमत के कारिंदों ने उन्हें شہید کر دیا۔ نواب صفوی فدائیہ نے اسلام کے رہنما تھے۔ وہ سن 1305 ہجری شمسی میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے اور نوجوانی میں ہی علم دین حاصل کرنے کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف تشریف لے گئے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایران واپس آ گئے۔ انہوں نے شاہی حکومت کے مظالم اور جرائم سے واقفیت کے بعد اس کے خلاف جد و جہد کا آغاز کیا، یہاں تک کہ شاہی کارندوں نے انہیں گرفتار کر کے ان کے تین ساتھیوں تہماس بھی، ذوالقدر اور واحدی کے ہمراہ شہید کر دیا۔ ستائیس دے سن 1366 ہجری شمسی کو آیت اللہ العظمیٰ سید محسن حکیم کے فرزند سید مہدی حکیم کو دو مسلح افراد نے سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں گولی مار کر شہید کر دیا۔ سید مہدی حکیم آیت اللہ صدر کے شاگرد اور حکومت صدام کے سخت مخالفین میں سے تھے۔ ان کی اہم سماجی اور ثقافتی خدمات میں کاظمین اور بغداد کے علماء کی جماعت کی تشکیل اور دینی طلباء کے لیے متعدد مدارس اور کالج کے قیام کا ذکر خاص طور سے کیا جا سکتا ہے۔ سولہ جنوری سن 1846 عیسوی کو میکسیکو پر امریکہ کے حملے سے دونوں ملکوں کے درمیان دو سالہ جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ کے آغاز کے لیے امریکہ کا بہانہ یہ تھا کہ میکسیکو میں امریکی تارکین وطن کو تنگ کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت امریکہ میکسیکو کے کچھ علاقوں، خاص طور پر ریاست ٹیکساس کو اپنی سرزمین میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس غیر مساوی جنگ کے اختتام پر امریکہ نے ٹیکساس، کیلیفورنیا، نیواڈا، یوٹا، ایریزونا اور نیو میکسیکو پر قبضہ کر لیا۔ سولہ جنوری سن 1889 عیسوی کو مصر کے معروف ادیب اور دانشور ڈاکٹر طٰہٰ حسین پیدا ہوئے۔ طٰہٰ حسین مصر کے مایا ناز محقق تھے۔ تین سال کی عمر میں وہ بینائی سے محروم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی بے پناہ ذہانت کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور سن 1918 تک مصر یونیورسٹی اور پھر فرانس کی سوربن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی علمی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور اسکندریہ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے متعدد کتابیں بھی تالیف کیں۔ مصر کے اس عظیم دانشور اور ادیب کی تصانیف میں تاریخ ادبیات عرب اور الایام کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین مصر کے وزیر ثقافت بھی رہ چکے ہیں۔ سولہ جنوری سن 1915 عیسوی کو بر صغیر کے مسلمان رہنما نواب سلیم اللہ خان کی وفات ہوئی۔ ان کا تعلق بنگال کے ایک نواب خاندان سے تھا جو فلاحی کاموں میں دل کھول کر حصہ لینے کے لیے مشہور تھا۔ نواب سلیم اللہ خان سن 1884 میں ڈھاکے میں پیدا ہوئے تھے۔ سن 1901 میں جب ان کے والد نواب احسن اللہ خان کی وفات ہوئی تو وہ ان کے وارث ہوئے۔ نواب سلیم اللہ خان کو مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی ترقی میں خصوصی دلچسپی تھی۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کی، جن میں کلکتہ، علی گڑھ، رانچی اور ڈھاکے کے تعلیمی ادارے سر فہرست ہیں، دل کھول کر مدد کی، بلکہ ان کے سیاسی شعور کو پروان چڑھانے میں بھی اہم اور فعال کردار ادا کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام میں نواب سلیم اللہ خان نے بھرپور کردار ادا کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔
حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں۔ اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر۔ مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا۔ آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما۔ مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ۔ اے معبود، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں۔ پس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر، اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا، کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔